الله الرحمن الرحيم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شہید سعید حیدر صاحب کی برسی کی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر قرآن مجید شہداء کے اس مقام کو بیان کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار متوجہ ہے کہ اس مقام کا درک عام انسان کے بس کی بات نہیں. اس کیفیت کو ملحوظ رکھا ہے پروردگار. کیفیت کیا ہے؟ زندہ ہے شہید، بل احیا، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کی حیات کو درک نہیں کر سکتے. حیات کو درک کرنے کے لیے ولکن لا تشعرون راستے کو بند نہیں کر رہا، ولکن لا تشعرون یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر عقل و شعور کی تعطیل ہو جاتی ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ صاحبان عقل کے لیے گویا خداوند چیلنج ایجاد کر رہا ہے. جب ہم کسی کو شوق دلانا چاہتے ہیں تو منفی جملے کا سہارا لیتے ہیں. آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہو بعض اوقات تو کیا کرتے ہیں؟ منفی جملے کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایک سمپل ہیومن سائیکالوجی ہے. آپ نے اس کو اگر چیلنجنگ پوزیشن میں لے کر آنا ہے تو آپ نیگیٹو جملے کا استعمال کریں. آپ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، جیسے ہی آپ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے انسان چیلنجنگ پوزیشن میں آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں کر کے دکھاؤں گا. تو جب قرآن کہتا ہے ولکن لا تشعرون تو یہاں پر مراد عقل کی تعطیل نہیں ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ حیات شہداء تمہاری عقل اور تمہارے شعور سے باہر ہے، بلکہ مرحلہ کیا ہے؟ اگر تم صاحب عقل و شعور ہو تو ان کی حیات کو درک کر کے دکھاؤ، درک کرو. شہداء کی حیات کو درک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک مفصل بحث ہے، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا. کیا فائدہ ہوگا شہداء کی حیات کو درک کرنے سے؟ مقامات ہیں جن کو پروردگار نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ابھی قرآن کی اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں پر قرآن نے شہداء کی حیات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حیات کو اگر درک کرو گے تمہیں کیا فائدہ ملے گا. لیکن ایک اجمالی سی گفتگو، شہداء کی حیات کو درک کرو گے کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عقیدے کا ایک حصہ وہ حیات ملکوتی ہے کہ جس کا دین قائل ہے حیات ملکوتی. حیات ملکوتی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے یقیناً ایک مقدمہ یہ چاہیے کہ ملک اور ملکوت میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے وہ بھی، لیکن میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. علماء نے ملک اور ملکوت کے درمیان میں بہت سارے معنی کیے ہیں کہ ملک سے کیا مراد ہے اور ملکوت سے کیا مراد ہے، لیکن مشہور اور معروف معنی ملک اور ملکوت کے مادہ اور روحانیت ہے. ملک سے مراد عالم ملک سے مراد عالم مادہ ہے، اور عالم ملکوت سے مراد عالم روحانیت ہے. یہ جب قرآن ہمیں حیات ملکوتی کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ایک مرحلہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک مرحلہ یہ ہے کہ تم شہید کی حیات سے پہلے یہ دیکھو کہ تم خود کس حیات کے مالک ہو، تم خود کہاں پر ہو، تمہاری اپنی کیفیت کیا ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب میں اسے مستوی کر دوں، اسے مناسب کر دوں، تناسب پیدا کر دوں، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب اس کو سجدہ کرنا. پس انسان کے اندر ایک روح ہے جس کی نسبت پروردگار سے ہے. کیا یہ وہی روح ہے جس کے ذریعے سے میں سانس لے رہا ہوں؟ کیا یہ وہی روح ہے جس نے میرے ادراکات کو، میرے محسوسات کو اور میرے شعور کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی روح ہے جس کے تحت میں اپنی زندگی کے تمام کاموں کو چلا رہا ہوں؟ اس روح میں اور حیوان کی روح میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ کہ انسان کی روح نسبتاً اسپیشلائزڈ ہے. کیا کمال کرتے ہیں، اگر میں حیوان سے اچھا پہن رہا ہوں تو صرف اچھا پہن رہا ہوں، اس سے آگے تو کچھ نہیں. اگر میں حیوان سے اچھا گھر بنا رہا ہوں تو صرف اچھا گھر بنا رہا ہوں، اس سے آگے کچھ ہے. اگر میں حیوان سے اچھا کھا رہا ہوں تو صرف کھا رہا ہوں، اس سے اوپر کچھ ہے؟ ایک صرف اسپیشلائز فارم ہے نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں. بس یہ روح جو مجھے زندہ بظاہر رکھے ہوئے ہے، اس کی سطح حیوان کی سطح سے اوپر نہیں ہے. یہ ابھی تک میں حیوانیت کے دائرے میں ہوں. فرق صرف کیا ہے، چونکہ مجھے عقل دی گئی ہے، ایک آئٹم تو میرے پاس موجود ہے نا، ایک ایسی چیز کہ جو تمام حیوانات کے مقابلے میں میرے اندر اسپیشلائزڈ ہے، ترقی یافتہ ہے. اب وہ جو ترقی یافتہ عقل مجھے دی گئی ہے، اگر وہ مجھے میری لائف سائیکل کو حیوانیت کے لائف سائیکل میں صرف ایک بہتر حد کے اندر داخل کر رہی ہے، اس سے آگے نہیں لے کے جا رہی، تو میں صرف ایک بہتر حیوان ہوں ابھی تک، اس سے آگے نہیں بڑھا ہوں. میں کیسے اپنے آپ کو، وہ جو من روحی کا مسئلہ ہے، خدا جو میرے لیے کہہ رہا ہے ونفخت فیہ من روحی، تب اسے سجدہ کرنا، تو وہ کون سا مقام ہے؟ کیا یہ وہی روح ہے؟ تو پھر مجھ میں اور حیوان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو یہ امتیاز حیوان کے پاس بھی ہونا چاہیے. یقیناً کوئی فرق ہے. وہ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرق کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب، اگر اب دیکھیں حیوان کیا نہیں کر سکتا، حیوان اپنی زندگی کو کسی اور کے لیے قربان نہیں کر سکتا. حیوان میں عیسیٰ رابض، آپ کہیں گے نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے پرندہ لاتا ہے دانا اور اپنے بچے کو کھلاتا ہے، فلاں جانور لاتا ہے گوشت، پہلے اپنے بچے کو کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے. نہیں عزیزان، پہلے جانور اپنا پیٹ بھرتا ہے پھر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب جا کر تحقیق کر لیجیے، کوئی حیوان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہو، اور اگر کھلا رہا ہے تو حیوان کا اپنے بچے کو کھلانا اس کی اپنی نسل کی بقا کی ضرورت ہے، جو اس کی اپنی ذات کی طرف پلٹتی ہے. انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کی نفی کر کے کسی اور کو عطا کرتا ہے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسانیت کی. پس حیات حیوانی میں ہر وہ انسان داخل ہو سکتا ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ کسی اور کو دینا سیکھ لے. لہذا، اچھا یہ مقام چھوٹا ہے؟ نہیں، خدا مؤمنین کی صفات میں اس مقام کو بیان کرتا ہے. جب وہ مؤمنین کی صفات بیان کرتا ہے، عجیب مقام ہے سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، بتحقیق ہم نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے. کیسا حریص ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے یہ جزو فضا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. لیکن اذا مسہ الخیر، جب اسے خیر پہنچتی ہے، منوعا، اس خیر کو اپنی حد تک روک لیتا ہے. یہاں تک کا جو انسان بیان ہوا ہے، یہ انسان کسی بھی حیوان کی طرح سے ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن یہاں پر آ کر اللہ انسان کی اس کیفیت کو جس میں وہ ابھی تک حیوانی صفت میں موجود ہے، پھر کہتا ہے الا الذین، کون کون اس سے جدا ہے؟ ہم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر دائم ہیں. دائم سے کیا مراد ہے؟ دائم سے کیا مراد یہ ہے کہ صرف اپنی نماز پڑھنے والے ہیں، یا دائم سے اور کوئی مراد؟ ایک مفصل بحث ہے، صرف اشارہ کروں گا. علماء فرماتے کہ یہاں پر دائم سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ کم از کم معیار دائم نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. اچھا، اول وقت نماز کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم اس کو بالکل اسی طرح سے سنتے ہیں جیسے کسی عام نصیحت کو معمولاً سنا جاتا ہے. لیکن آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اول وقت نماز کے اندر تکویناً، تکویناً یعنی کیا؟ اول وقت نماز کے وجود کے اندر یہ موجود ہے. اگر تم اس کا وجود قائم کر لو گے تو تمہیں درجات عالیہ میں خود بخود پہنچا دے گی. جب آپ نے یہ فرمایا تو کسی شاگرد نے سوال کیا، کہا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اول وقت نماز خود بخود درجات عالیہ میں پہنچا دیتی ہے، کیا اس سے مراد حضور قلب والی نماز ہے کہ تمام تر فکر، تمام تر حضور قلب؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز. تکویناً، تکوین سے کیا مراد؟ فقط وجود اول وقت نماز کو قائم کر لو، وجود صرف یعنی ظاہر اس کا قائم کر لو، وہ تمہیں درجات عالیہ میں پہنچا دے. بس یہ جو اول وقت نماز ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ایک معنی ہے، اس کی ایک کیفیت ہے. دوسری منزل جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ جو انسان کو اس حیوانیت سے باہر نکالتی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال کے اندر حق معلوم موجود ہے، للسائل والمحروم، سائل مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. ایک گفتگو کا باب ہے یہاں پر، اس مال سے کیا مراد ہے، حق معلوم سے کیا مراد ہے، سائل سے کیا مراد ہے، محروم کسی کو قرآن کہتا ہے. اپنی جگہ ہر ایک کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر انداز میں اگر آپ کی خدمت میں بیان کروں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حق معلوم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فی اموالہم، مال ان کا ہے، لیکن حق معلوم کسی اور کا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مال میرا ہو، حق معلوم کسی اور کا ہو؟ کہاں معلوم ہوگا؟ جیسے ہی میری ضرورت کی سطح سے مال میرا بڑھے گا، یہ جو میری ضرورت سے اوپر کا ہے یہ سب کسی اور کا حق ہے، کسی اور کا حق ہے. کون ہے وہ؟ دو کیٹیگریز قرآن نے بنائی، سائل والمحروم. سائل کون ہے؟ سائل کے لیے بھی بحث ہے. سائل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہو، مانگنے پر مجبور ہو گیا دے دو. کیا دین یہ چاہتا ہے کہ گداگری کو رواج دے؟ نہیں، دین یہ نہیں چاہتا. لیکن دین دوسری جانب کیا چاہتا ہے؟ امکان، انسان ہے، میں بہت دولت مند ہو کر بھی میرے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، میرا والیٹ کوئی نکال لے وغیرہ وغیرہ، اور میں کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاؤں جہاں مجھے دست دراز پھیلانے کی ضرورت پڑے. اب دین کیا کہتا ہے؟ ایک مقام پر کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل مانگنے والے کو نفرت کی نگاہ سمجھتے ہو، نہیں دے سکتے ہو ایکسکیوز کر لو، لیکن جو دے سکتے ہو وہ دو. لہذا روایت میں کون سا مقام؟ کہا کہ اگر تم پیادہ ہو، مانگنے والا سوار، لیکن اگر سوال کرے تو اگر دے سکتے ہو تو رد مت کرو. ایک پوری سائیکالوجی ہے، ایک پوری فکر ہے، ایک تربیت کا نظام ہے جو اس ایک گفتگو کے اندر موجود ہے. دین کیا چاہتا ہے؟ ہم سے حتیٰ دین مانگنے والے کی بھی عزت نفس کو باقی رکھنا چاہتا ہے. دوسری کیٹیگری محروم. سائل کے مقابلے پر جب محروم آتا ہے تو وہ محروم مراد ہے کہ جو سوال نہیں کر رہا لیکن محروم. بنیاد دین کی کیا ہے؟ دین کا فہم کیا ہے؟ دین کا فہم یہ ہے کہ دین چاہتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں ان محرومین کی اطلاع رکھیں کہ جو دست دراز نہیں کرتے, جو مانگتے نہیں ہیں لیکن دین کا چاہتا ہے ان کی اطلاع رہے. یہ جو حق معلوم ہے کس کا؟ فی اموالہم, ان کے مال میں سے ہے. جیسے ہی انسان اپنے مال کا وہ حصہ جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے نکال, یہاں سے حیات انسانی کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن حیات انسانی کی ابتدا کیا صرف یہی مرحلہ ہے؟ نہیں, ایک مقام وہاں پر آتا ہے. ابھی تک انسان دے رہا ہے تو اپنے نقصان پر نہیں دے رہا, صرف وہ دے رہا ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے. جو میری ضرورت سے زیادہ, اس میں میرا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر دین تقاضا کرتا ہے خدا پر توکل کرتے ہوئے حتیٰ اپنے نقصان کے خاطر کسی کا فائدہ, اپنے نقصان کے ساتھ کسی کا فائدہ. یہ جو مرحلہ ہے, اگر اس مرحلے کو حل کرے انسان تو بغیر خدا کے وجود اور اس کے اوپر توکل کے یہ ناممکن ہے. اگر خدا کے وجود پر انسان کا ایمان نہ ہو اور خدا پر اس نے توکل کرنا نہ سیکھا ہو, کبھی بھی اپنے نقصان کا سودا نہیں کر سکتا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حیات ایمانی کی ابتدا ہوتی ہے, کہ جہاں انسان خدا پر توکل کرتے ہو. یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرا زبان سے کلمہ ادا کر دینا مجھے حیات ایمانی ہرگز عطا نہیں کرتا. میں یہ سمجھ لوں کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, بچپن سے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, ہاں کب سکھایا تھا؟ اما نے, جب میں نہاتا تھا وہاں اما مجھے یاد کراتی تھی. معمولاً ماؤں کو بھی کب کلمہ یاد آتا ہے؟ جب وہ بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اس وقت میں جو نہلاتے نہلاتے اس کو کلمہ یاد کرا دیتی ہیں. اب وہ کلمہ جو اس نے وہاں یاد کیا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی میری حیات ایمانی نہ ہرگز نہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں, کیا گمان کرتے ہیں؟ کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا جب یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے. وهم لا یفتنون, اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. آزمائش پروردگار کی ایک حتمی سنت ہے. اللہ نے ہر شخص کو آزمانا ہے, اور جس آزمائشوں میں حتماً اللہ نے انسان کو مبتلا کرنا ہے ان میں سے آزمائش مالی حتمی ہے. ہر شخص کو اللہ مال کے ذریعے سے آزمائے, ہر شخص کو. لہذا فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. امکان ہے کہ اللہ کسی کو اولاد کے ذریعے نہ آزمائے, لیکن ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کو مال کے ذریعے نہ آزمائے. مال کی آزمائش سب کے ساتھ ہے. لہذا اپنے نقصان پر آ کر کب کروں گا میں؟ جب مجھے کسی خدا پر ایمان ہوگا, جب میں خدا پر توکل کرنا جانتا ہوں, جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں اس ذات کے ساتھ یہ جو نقصان کا سودا کر رہا ہوں یہ نقصان کا سودا نہیں ہے, اس سے بڑا نفع کا سودا نہیں ہے. دنیا کی نظر میں جو میرا نقصان بن رہا ہے پروردگار کے حضور, وہ اس سے بڑا نفع کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ جو کیفیت ہے جو مجھے پروردگار کے ساتھ معاملے میں لے کر آتی ہے, یہ حیات ایمانی کی ابتدا کرتی ہے. اب آپ شہداء میں اکثر شہداء تقریباً, یعنی یہ ایک طرح کا, میں نہیں کہہ سکتا کہ استقراء تام ہے, ہم نے تو شاید استقراء ناقص بھی کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن اکثر شہداء کے بارے میں جب انسان سنتا ہے تو معمولاً ان کی حیات میں جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہی نقصان کا سودا ہوتا ہے. اور حتی شہادت تک, شہادت کی منزل تک لے جانے والی کیفیت کیا ہے؟ یہی نقصان کا سودا ہے. ہم جسے نقصان سمجھ رہے ہیں, شہید نے صرف اتنا درک کر لیا ہوتا ہے کہ خدا کی خاطر یہ نقصان کا سودا نقصان نہیں ہے. اب جو شہید سودے بازی کرتے ہوئے اس منزل پر, وہ شخص جو سودا بازی کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر خدا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ خدا سے یہ کہتا ہے میں حاضر ہوں اپنی زندگی دے دوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے, تو یہ زندگی بھر کا نقصان ہوا نا. کیونکہ جب تک جو کیا کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, سنا ہوا ہے نا, تو جان جو دے رہا ہے اس کا مقابلہ کس کے مقابلے میں ہے؟ جہان کے مقابلے میں ہے. تو جب شہید معاملہ کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ اپنی جان دینا چاہتا ہے, دینا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ خریدتا ہے مومنین سے, کیا خریدتا ہے؟ اموالہم وانفسہم, مال بھی خریدتا ہے جان بھی خریدتا ہے. مال کا مرحلہ کہاں پر ہے؟ جہاں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, ایک مرحلہ وہ مال جو وہ دے رہا ہے اسے خدا خرید رہا ہے. لیکن مرحلہ کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے نقصان کا سودا پروردگار سے کرنے لگتا ہے, اپنے مال کو اپنے نقصان کو خدا کی راہ میں عطا کرنا شروع کرتا ہے. یہ نقصان نہیں ہوتا, جسے تم نقصان دیکھ رہے ہو درواقع خدا اسے خرید رہا ہوتا ہے. مال کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ وہ انسان اس مقام پر آئے, وہ کہے مال چھوڑ پروردگار تو مجھ سے اب میری جان خرید. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ مومنین سے خریدتا ہے, مال بھی خریدتا ہے جان بھی خریدتا ہے. اب جب شہید سے اللہ جان خریدتا ہے, تو میں نے کہا نا جان ہے تو جہان ہے, تو خدا کم از کم, اسی لیے امام نے کیا فرمایا, اپنے نفس کی قیمت کم از کم بھی اگر لگانی ہے تو جنت لگانا, کم از کم بھی اپنی قیمت لگاؤ تو کتنی لگانا, کم از کم قیمت. تو یہ تو کم از کم قیمت ہے جو اللہ دے رہا ہے. کیا اللہ سے معاملہ کرنے والا, اللہ سے معاملہ کرنے والا اللہ سے کم قیمت کو نہیں, اللہ سے تو کم. یہ تو مثلا مجھے نہیں پتا شہداء جب قیامت کے دن معاملات ہو رہے ہوں گے تو شہداء کس مقام پر ہوں گے, لیکن اتنا درک کر سکتا ہوں کہ شہداء آیت سامنے رکھ کر پروردگار سے کہیں گے پروردگار یہ تو مال کی قیمت ہے جنت, اموالا ہوں انف, دونوں چیزیں نا مال اور نفس دونوں ہیں, ان دونوں کے مقابلے پہ اللہ نے جنت کہی ہے, تو مال زیادہ امپورٹنٹ ہے جان, جان تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مال کی قیمت, مال کا بدلہ بھی جنت ہو اور جان کا بدلہ بھی جنت ہو. اللہ نے صرف کیا کیا ہے, کم ترین قیمت کو بیان کیا ہے. اب اگر کم ترین قیمت مال کے مقابلے میں آ رہی ہے تو خدا جانے اللہ جان کے بدلے کیا عطا کرنے جا رہا ہے. لہذا اللہ کا معاملہ شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جیسے ہی شہید جیسے ہی اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے مرحلہ شہادت کہتے ہیں, تو اس مرحلے میں داخل ہوتے ہی کیا ہوتا ہے, جان کا سودا. ابھی جان کا سودا ہوا تو اللہ کرتا کیا ہے, ابھی اس کے روح کی پرواز کا مرحلہ آیا نہیں ہوتا, خدا اس کے اوپر ملکوت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. دنیا میں دنیا سے جانے سے پہلے ملکوت کو درک کرتا ہے. اب یہ درک کے ملکوتی کیا ہے, ایک اپنے اندر بحث ہے, مفصل بحث ہے. یہ وہ بحث ہے کہ جب اب ایک مرحلہ شہید, شہید کیا کرتا ہے اس مقام تک پہنچتا ہے, دوسرا مقام حیات ایمانی مل جانے کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے صاحبان ایمان استجابت کرو, لبیک کہو, اذا دعاکم, اللہ اور رسول کو لبیک کہو. کب؟ اذا دعا, جب بھی تمہیں پکارا جائے کیا ہوگا, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے. پروردگار کیا تم مخاطب مردوں سے ہے, کیا تیرا خطاب مردوں سے ہے کہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے لما یحییکم تاکہ تمہیں زندہ کیا جائے, یا زندہ تو ہیں لیکن کسی اور حیات کو ابھی تک درک نہیں کر سکے. وہ کون سی حیات ہے؟ حیات ملکوتی. کب حاصل ہوگی؟ ایمان لانے کے بعد. جب تک انسان تسلیم محض کے مرحلے میں نہیں پہنچتا اس حیات ملکوتی کو درک نہیں کر سکتا. اب اس حیات ملکوتی کو درک دو طرح کے لوگ کرتے ہیں, ایک وہ جو تسلیم محض میں پہنچ جائے, عارف ہو جائے, اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو تسلیم محض کی منزل میں لے جائے. جو تسلیم محض کی منزل میں لے جاتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے حیات ملکوتی کو درک کرتا ہے. اب جب حیات ملکوتی کو درک, میں ہمیں معلوم ہی نہیں, مجھ جیسے ناقص اور جاہل اور عالم ملک میں ملوث انسان کو معلوم نہیں ہے, واقعا مجھے معلوم نہیں ہے, نہ میں حس کر سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں کہ جب انسان حیات ملکوتی کو درک کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن حیات ملکوتی کو درک کرتا ہے تو کم از کم جو قرآن اور روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے, حیات ملکوتی کو درک کرتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اصل حیات شروع یہاں سے ہوتی ہے, اصل حیات شروع یہاں سے ہوتی ہے. اب تک جو میں رہا ہوں میں یہ سمجھتا رہا کہ میں زندہ ہوں, لیکن وہ زندگی تو وہ زندگی ہے جو حیوان بھی کر رہا ہے. اصل حیات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حیات ملکوتی سے. یہ حیات ملکوتی, اب اس کا ایک مقام, ایک آخری مرحلہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو, کس کو اللہ عطا کرتا ہے؟ شہید کو. لیکن اللہ کے راہ میں وہ عالم کے جو اس راہ خداوندی میں دین کی ترویج میں, دین کی تبلیغ میں اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے, تو پروردگار اس کو ایک مقام اور عطا کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ وہ جس نے دین کی تبلیغ, اللہ کے پیغام, دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے, اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے. پر شہادت کا ایک مقام یہ ہے, لیکن ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں پر شہید ایک عارف پہنچتا ہے حیات ملکوتی, دوسرا کون پہنچتا ہے؟ شہید. شہید کب حاصل کرتا ہے؟ کہ جب وہ اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے پروردگار سے, اس سودے کے بدلے میں اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے؟ حیات ملکوتی. اب جیسے ہی حیات ملکوتی عطا ہوتی ہے, اب عرفا میں ہمیں نہیں معلوم لیکن جن کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے, علماء نے جن کا تذکرہ کیا, حتیٰ عرفا میں سے بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ جو حیات ملکوتی کے حامل تھے تو حیات ملکوتی بدن کی محتاج نہیں رہی تھی. حیات ملکوتی بدن کی محتاج نہیں ہوتی. کیا کیفیت ہے؟ میں پھر عرض کروں گا, وہ تو وہی جانتا ہے جو اس مقام پر فائز ہوگا. لیکن عرفا کے واقعات موجود ہیں اور بے تحاشا واقعات موجود ہیں جہاں پر حیات اس بدن کی محتاج نہیں رہتی. سقراط کے حالات اگر کبھی مطالعہ کریں تو سقراط جب وہ مرحلہ کہ اسے زہر دیا جا رہا تھا, زہر کا پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے, اور سقراط کے جو ساتھی تھے, اس سے جو محبت کرنے والے, اس کے جو پیروکار تھے, انہوں نے اسے آزاد کرانے کا پورا انتظام کر لیا اور زندان میں وہ پہنچے. انہوں نے کہا ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے, آپ کو یہاں سے ہم فرار کروائیں گے اور وہاں لے کر جائیں گے جہاں پر سارے آپ کے چاہنے والے ہیں. تو سقراط نے یہ کہا میں نے ساری زندگی عدالت اور عدالت کے اجرا کی بات کی ہے, آج اگر میں ہی اس عدالت کے نظام کی مخالفت کروں تو میری عزت کون کرے گا؟ اس کے بعد سقراط یہ کہتا ہے, سقراط یہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ زہر کا پیالہ مجھے مار دے گا, جبکہ میں اس انتظار میں ہوں کہ کب مجھے اس قفس عنصری سے نجات ملے اور میں وہ درک کر پاؤں جو اس قفس عنصری میں رہ کر درک نہیں کیا. لہذا ایمان کے مراحل میں آپ یہ مرحلہ آتا ہے, جہاں مؤمن, جہاں عارف اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ یہ درک کرتا ہے کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جب تک میں اس بدن کا مقید ہوں انہیں درک نہیں کر سکتا. لہذا وہ عارف اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بدن ایک طرح کا قید خانہ ہوتا ہے, دنیا اس کے لیے ایک طرح کا زندان ہوتی ہے. تو زندان میں زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے؟ عرفا کی زندگی بھی موجود ہے, ائمہ کی زندگی بھی موجود ہے. وہ درک, وہ مرحلہ, شہید کو اللہ جس وقت اس حیات ملکوتی کا ادراک کرواتا ہے, تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے اس مرحلے میں چلے جائیں کہ جب یہ سودا ہو رہا ہوگا اور شہید اس حیات ملکوتی کو دیکھتا ہوگا, تو اب اگر شہید سے کہا بھی جائے کہ تم واپس اپنی زندگی لے لو، دوبارہ زندہ ہو جاؤ، تو اس حیات ملکوتی کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر پھر اس کو سارا جہان بھی دیا جائے تو وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ خدا جانے وہ ملکوت کا کون سا مرحلہ اور وہ ادراکات کیا ہے کہ جو انسان کو دنیا سے کیا کر دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں، دنیا سے انسان فارغ ہوتا ہے، پھر دنیا نہیں چاہیے ہوتی انسان۔ ایک اللہ شہید کو عطا کرتا ہے، لیکن شہید کا یہ مرحلہ اور اس عالم کا وہ مرحلہ کہ جہاں پر وہ اپنے وجود کو فنا کرے، تو اللہ کیا کہتا ہے، اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ آج ہم جس شہید کی برسی کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، امام کی ایک حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، بعض اوقات ان احادیث کا معنی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب امام فرماتے ہیں السعید، سعید کون ہے؟ جو اپنی ماں کے پیٹ سے سعید۔ الشقی، شقی کون ہے؟ اپنی ماں کے پیٹ سے شقی۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا کیا، بعض لوگوں نے اس کا معنی اجبار کیا، ماں کے پیٹ سے سعید ہونا اور ماں کے پیٹ سے شقی ہونا۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا کیا، اجبار، کہ جب ماں کے پیٹ سے سعید ہے تو پھر اس کا اپنا کیا کارنامہ، جب ماں کے پیٹ سے ہی شقی ہے، اب جب شقی لکھ دیا گیا تو اب یہ سعید نہیں ہو سکتا، جو سعید ہے وہ شقی نہیں ہو سکتا، تو کمال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندہ یہاں مراد یہ نہیں ہے، یقیناً مراد میں سے ایک امکان یہ ہے کہ امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں ماں کی تربیت کے اس مرحلے کو جو اولاد کے اوپر سرانداز ہوتی ہے۔ ماں سعادت کے بعض اوقات اس مرحلے میں ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس طریقے سے سعید ہوتی ہے کہ پھر اس کی آخرت بھی سعادت کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض مائیں ایسی شقی ہوتی ہیں کہ ان کی تربیت کے زیر اثر اولاد شقی ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سعید، اب یہ گنجائش بہت تھی یہاں پر گفتگو کی بھی، لیکن میں وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے، گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ انسان اس میں باب مسمہ ہو جائے کہ جب اس کے گھر والوں نے بھی اس کا نام سعید رکھا ہو، زندگی بھی سعادت کے ساتھ گزارے اور جان بھی سعادت کے ساتھ ادا۔ اب یہ تو کبھی خدا ہمیں یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم شہداء کی حیات کو درک کرنے والوں میں سے ہوں، اور شہید کی حیات کو درک کرنے کے بعد ایک سلسلہ ہے، سورہ آل عمران میں جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، لیکن تسلسل کلام ختم۔ فرصت آپ کو ملے، بہرحال آج تو موبائل کا دور ہے، اپنے موبائل میں ہی جا کر اس آیت کو نکالیے گا اور اس سے اگلی آیت پڑھ کر دیکھیے گا کہ اس سے اگلی آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ شہید کیا کرتا ہے۔ شہید کی حیات کو اگر درک کیا جائے تو اس کی حیات کو درک کرنا تمہیں کیا عطا کر دے گا، اسی آیت سے اگلی آیت میں پروردگار نے بیان کیا۔ اب وہ انسان کے جو دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہے کہ اپنے وجود کو علوم آل محمد کی ترویج کے لیے فنا کر دے، تو خدا جانے اس کی تو سیاہی کا وزن کئی شہداء کے خون کے برابر ہوگا، اور پھر ظاہری طور پر بھی جو شہادت سے مستفیض ہو کر گیا، خدا جانے کیا مقامات ہوں گے، کس قدر خدا کے نزدیک اس ذات کا مقام ہوگا کہ سعادت کا کوئی مرحلہ اس کی ذات سے ہمیں باہر دکھائی نہیں دیتا۔ جو لوگ جانتے ہیں شہید سعید حیدر کو، حالانکہ اتفاق کی بات یہ کہ میری شہید سے صرف ایک ملاقات ہوئی، باقی تمام ملاقاتیں ان کی تحریر کے ذریعے سے ہوں، لیکن میری یادداشت نہیں، میری زندگی پر اس ایک ملاقات کا نقش موجود ہے۔ اور یہ نقش جب بھی کہیں شہید کا ذکر ہوتا ہے، جو لوگ شہید کو جانتے ہیں، مجھ سے کم از کم زیادہ جانتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کیسی زندگی گزاری ہے واقعاً. اور ان کے کلام جو تحریر انہوں نے کی, ترجمہ ایک الگ مرحلہ ہے, تصنیف میں, افکار میں محسوس ہوتا ہے. ایک شہادت کا وہ مرحلہ ہے جو خون بہا کر حاصل ہوتا ہے, ایک شہادت کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو عرفان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور عرفان کے ذریعے سے حاصل اگر ہو تو انسان کے افکار میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے ایسی حیات عطا کرتی ہیں کہ اس کا نام اس کی تحریر کی صورت میں باقی رہتا ہے. روایات میں موجود ہے کہ ہماری مدح میں, ہماری نصرت میں جو عبارت لکھی جائے گی, جب تک وہ عبارت لکھی رہے گی, باقی رہے گی, اس کا ثواب لکھنے والے کو پہنچتا ہے. جس نے اپنی زندگی, خدا جانے آپ تحریروں کا وزن اٹھا کر شہید سعید حیدر کے مقامات کو اگر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر ثواب روزانہ کے حساب سے شہید کو ملتا ہو. لیکن عزیزان من, صرف شہید کی یاد ملانے نہ اپنی جگہ, واقعاً یہ مجھ جیسے جاہل انسان کو تو شاید اس کا بھی درک نہیں ہے. رہبر معظم انقلاب واقعاً ایسی شخصیات نہ ہوں تو ہمیں یہ مقامات بھی درک نہ ہوں. آپ فرماتے ہیں شہداء کی یاد منانا خود شہادت سے کم تر. اب جہد کیا ہے یہ تو یقیناً رہبر معظم ہی سے ہی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن یاد منا لینے سے یقیناً مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں بیٹھیں ان کا مختصر سا ذکر کریں, ایک فاتحہ پڑھیں اور چلے جائیں. کم از کم حق یہ ہے کہ شہید کے افکار, شہید کی تحریر, شہید کی جو محنتیں انہوں نے کی ہیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خاص طور پر اور اپنے جوانوں کو آشنا کرائیں. خدا جانے وہ کیا مقام ہوگا جو اہل بیت کے نزدیک اس شہید نے قسم. لیکن اطاعت امام میں جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے, لما یحییکم, تمہیں زندہ کر دیا جاتا ہے. اطاعت میں زندگی, اس کی اگر اعلیٰ ترین مثال تلاش کرنی ہے تو کربلا ہے. کہ جہاں پر کربلا والے یہ بتلا رہے ہیں کہ امام حسین کی اطاعت میں یہ جو آنے والی موت ہے یہ موت نہیں ہے بلکہ یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لما یحییکم, تمہیں زندہ کیا جائے. اور اگر اطاعتوں کو کسی ایک ذات میں اس طریقے سے جمع کر لیا جائے کہ اس کی اطاعت کی کیفیتوں کو زمانے کا امام مطیع کہہ کر سلام کرے, تو وہ مجسمہ جس کے اندر یہ ساری اطاعتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ حضرت عباس علیہ السلام. اطاعت امام کا جو مظاہرہ امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جو مقام حضرت عباس نے تاریخ میں رقم کیا, شاید ہی اس کی کوئی مثال قیامت تک دوبارہ ناممکن ہے. اس مقام پر واقعاً میرا مولا بے نظیر ہے. جرأت میں, شجاعت میں جناب عباس بے نظیر ہے. لہذا جب تک جناب عباس کا وجود باقی ہے, آپ کی زندگی ظاہری باقی ہے, اہل بیت نے کسی بھی مقام پر آ کر امام سے سوال نہیں کیا. جب تک جناب عباس موجود رہے, کسی نے آ کر اہل بیت میں سے, حرم میں سے, کسی نے امام حسین سے سوال نہیں کیا. کب کیا؟ جب جناب عباس شہید ہو گئے اور امام حسین مقتل کی سمت چل گئے. جناب عباس کی شہادت نے گویا اہل بیت کے اس سہارے کو, جس کی شہادت پر خود حسین کہے الان انکسر ظہری, اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جو حسین کی کمر توڑ دے اس کی شہادت کا اہل بیت پر یہ اثر، مخدرات عصمت نے اپنی چادر کی ضمانت کے اثر کو چھوڑ، حسین کے بچوں نے اس کے بعد پانی مانگنا چھوڑ دیا جب جناب عباس کی خبر خیر، ایک عباس کتنوں کو بے آسرا کر گیا، کس قدر بے چارگی بظاہر محسوس ہوتی ہے، کس قدر نقصان محسوس ہوتا ہے جب جناب عباس کی ذات کو انسان اس آئینے میں دیکھتا ہے، لیکن جب انسان محسوس کرتا ہے کہ ہر مرحلے نقصان کو عباس نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تو اب مجھے بتائیے نا کہ جناب عباس کا مقام عند اللہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو پروردگار معصوم کی جانب سے حضرت عباس کو باب الحوائج کہا جا رہا ہے، میں کہوں گا یہ تو ایک چھوٹا سا اثر ہے اس معاملے کا جو حضرت عباس نے پروردگار کے ساتھ کربلا کے روز کیا۔ نیزہ لے کر، تقریباً تمام روایت یہ کہتی ہیں کہ امام نے اذن جہاد نہیں دیا تھا، حضرت تلوار لے کر میدان میں نہیں ہوتا ہے، جو نیزے سے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرانے اسے عباس کہتے ہیں، مشکیزے کو پر کر کے حضرت جب پلٹے ہیں تو یہاں پر روایات متفق ہیں کہ شبر نے آواز لگائی کہ پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچنے پائے۔ اب ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک طرف علی کا اکیلا بیٹا ہے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، اور کوشش کیا ہے کہ پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچ پائے۔ میں نہیں جانتا خدا جانے کتنے حملے ہوئے ہوں گے، کہاں کہاں سے گھیر کر میرے مولا پر حملے کیے گئے ہوں گے، لیکن حملے کا ایک اثر جس کو تاریخ نے رقم کیا، حضرت کا ایک بازو کا رقم، شیر کا ایک بازو کٹ جائے تو یقیناً کیفیت میں فرق آتا ہے، لیکن جب جناب کا ہاتھ قطع ہوا تو ہاتھ قطع ہونے کے بعد جناب عباس کی جنگ کی کیفیت میں تبدیلی یہ آ گئی کہ اب جناب عباس ایک ہاتھ سے صرف مشکیزہ تھامے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دیں، جنگ کی کیفیت میں تبدیلی آئی، دوسرا بازو قطع ہو گیا تو میرے مولا نے مشک کو گرنے سے پہلے دانتوں میں تما لیا۔ عجیب کیفیات ہیں حضرت کی کہ انسان شعوری اعتبار سے انہیں درک نہیں کر سکتا۔ خدا جانے اب عباس مولا واقعاً کیا جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، مشک کو دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو مشک کے اوپر جھکا لیا، کہتے ہیں اتنے تیر آ کر حضرت کے پشت پر پیوست ہوئے کہ دور سے صرف تیر دکھائی دے رہے تھے، حضرت کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا، بے دست شیر ابھی بھی پانی خیمہ گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ اور ہم نے جا کر کربلا کی زیارت کی ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں لے جا کر دیکھیں، اب آ کر آپ اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں پر خیمہ ہے، اور وہاں سے کھڑے ہو کر اس مقام کو دیکھیں جہاں حضرت کا روضہ ہے، کتنا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ تیر آ کر مشک پر لگا، راوی کہتے ہیں جیسے ہی پانی بہا میرے مولا نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی کس، میں نہیں جانتا میرے مولا کس حال میں ہوگا، لیکن ایک گرز آ کر مولا کے پیشانی پر لگا، اس گرز نے میرے مولا کو ارے گھوڑے پر ٹھہرنے نہیں دیا، میرا مولا جس وقت گھوڑے سے گرا ہے، بس عزادارو عباس کی مظلومیت کے مقام ہے، انسان گرتا ہے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، جس کے ہاتھ قطع ہو چکے تھے جب وہ گھوڑے سے گرا
ہے راوی کہتے ہیں پشت کے جتنے تیر تھے حضرت کے وہ بدن سے آر پار ہو گئے. اس کا پار ہونا تھا ایک مرتبہ صرف اتنا کہا علیک منی السلام یا ابا عبد اللہ, اپنے مولا کو خبر دے دی یا مولا کیا کہہ رہے ہیں الان انکسر ظہری, اب میرا کمر ٹوٹ گئی ہے. لیکن ابھی تو جو حسین سارے لاشوں کو اٹھا کر لایا وہ جناب عباس کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں روایات نے لکھا اتنے فاصلے میں جتنے میں حسین عباس تک پہنچ دے, جیسے ہی بے دست ہو کر علی کا شیر گرا ایک مرتبہ آواز لگائی ارے جس نے علی کا بدلہ لے رہا ہے ارے ظالم آگے بڑھے ہیں, بے دست شیر پر تلواروں کے اتنے ضربتیں لگائی. حسین جب عباس کے جنازے پر پہنچے ارے بھائی کے جنازے کو اس حال میں دیکھا کہ اگر اٹھائے تو کہاں سے اٹھائے, اپنے بھائی کو لے کر جائے تو کیسے خیموں تک لے کر.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق باب الحوائج حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج. بار الہ شہید سید احدر اور جتنے بھی ہمارے شہداء اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. قبر حساب و کتاب برزخ قیامت کی جتنی منازل ہیں ان میں حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں مشمول فرما. بار الہ بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام بار الہ صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی زوجہ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جتنے بے گناہ اسیر ہیں بحق حضرت باب الحوائج ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام مومنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما. دین, دشمن اہل بیت, دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استعماری استکباری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بحق حضرت باب الحوائج تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص شہید سید حیدر سے.